پسے ہوئے طبقات بالخصوص غلام اور خواتین کو عام انسان کے مقابلے میں کھڑا کر کے جو حقوق عطا کیے اس نے صحرائے عرب میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ آج کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورتوں پر احسانات۔ اس حوالے سے ہمارے پینل میں کچھ خواتین بیٹھی ہیں، آئیے میں آپ کو ان سے تعارف کرواتا چلوں۔ منصب تشریف فرما ہے محترمہ تنویر اختر گیلانی صاحبہ، جو کہ سلسلہ عظیمیہ خواتین ونگ کی انچارج ہیں اور درس و تدریس سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ شاہین کوثر صاحبہ، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پوسٹ گریجویٹ کالج مظفر آباد۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ رشندہ کاظمی صاحبہ، جو کہ جامعہ ثانیہ زہرا کی پرنسپل ہیں۔ اور آخر میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ اقرا نقوی، جو کہ طالب علم ہیں اور دینی معاملات سے ایک خصوصی دلچسپی رکھتی ہیں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تنویر اختر صاحبہ سے۔ تنویر صاحبہ، پہلے تو شکریہ کہ آپ سب خواتین نے ہمارے اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت نکال کے کچھ گھڑیاں ہمیں دی۔ ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، زمانہ جاہلیت میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا، اور پھر جب اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر آپ نے عورت کو کیا مقام عطا کیا؟
بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ایچ اے کے ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے یہ بہت ہی خوبصورت موقع فراہم کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خواتین پر احسانات ہیں ان کے بارے میں کچھ بول سکوں۔ تو جہاں تک اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو خواتین کو جانور کے برابر میرا خیال سمجھا جاتا تھا۔ اس کو آپ اپنی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جہاں پہ بکس میں ہیں وہاں پہ بالکل یہ بات کلیئر لکھا ہوا ہے کہ مذاہب میں بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ شاید مرد اپنی عیاشی کے لیے، اپنے تفریح تباہ کے لیے عورت کو استعمال کرتے تھے، اور وہ بعض بکس تو یہاں تک لکھتی ہیں کہ شاید اس کے اندر روح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ جہالت کا بالکل ایک پوری چادر جہالت کی وہاں پر اس معاشرے نے اوڑھی تھی، اور وہاں پر عورت تو اس کو تو پیدا ہوتے ساتھ ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس بہت زیادہ رو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو، جب اس یہ آیات نازل ہونے کے بعد جب بیٹی کو زندہ دگو کرنے کے بارے میں تھی۔ تو اس نے کہا کہ ایک بہت بچی چھوٹی تھی تو میں بہت سفر پہ کہیں گیا اور میرے بعد وہ بچی پیدا ہوئی، تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کو دفنا نہ دوں اس نے مجھے نہیں بتایا۔ تو میں گھر میں جب آیا تو بچی میں نے دیکھی تو بیوی سے سوال کیا کہ یہ بچی کس کی ہے، تو بیوی نے کہا کہ یہ بچی جو ہے میری بہن کی ہے، یہ ویسے کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس آئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں بچی سے اتنا مانوس ہو گیا، بچی چلتی پھرتی تھی میرے ساتھ جاتی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر یہ ہوا کہ مجھے پتا چلا کہ یہ بیٹی میری ہے۔ تو وہ بچی جو تھی میں اس کو لے گیا اور لے جا کے میں نے اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیا، اور جب میں اسے دفنا رہا تھا تو وہ بچی مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، اور میں نے پوری مٹی ڈال دی، اور میں اب رو رہا ہوں اس بات پہ کہ میں نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا، حالانکہ وہ بچی جو تھی وہ میری اپنی بیٹی تھی اور اتنا غلط کام یہ نہیں کیا۔ یعنی بیٹیوں کو تو وہ عرب میں باعث ذلت سمجھتے تھے کہ بیٹی کی پیدائش بنا، کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا بندہ کہ اب میں کس طرح لوگوں کو بتاؤں، لوگوں کے فیس کیسے کروں، میں ان کا سامنا کیسے کروں، یعنی یہ۔ اور اسی طرح پھر اگر آپ دیکھ لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ایک ایک شخص کی کئی کئی بیویاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور ایک جب فار ایگزامپل اگر باپ نے 10 شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ بیٹوں میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی تھی ایسے میراث کے طور پہ، یعنی جس طرح وہ مائیں ماں والا درجہ نہیں تھا ان کے پاس، بلکہ وہ بالکل اسی طریقے سے جس طرح باقی چیزیں سب گھر کا ساز و سامان جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ یہاں پر ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا جہاں پر جس معاشرے میں، تو وہاں پر آ کر جب اسلام کی روشنی پھیلی اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو وہ بلند مقام عطا کیا کہ بچوں کے لیے تو جنت ان کی ماں کے پاؤں کے تلے رکھتی، یعنی انہوں نے کہا کہ تمہاری جنت کس کے ماں کے قدموں میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ برباد ہوا، تباہ ہوا وہ شخص کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے دونوں ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جاتے۔
بڑی مناسب بات کی ہم محترمہ شاہین کوثر صاحبہ سے اس پہ تھوڑی سی آرا لیں گے۔ جیسے ان نے وہ ایک بتایا کہ عورت کو ایک مال سمجھا جاتا تھا کہ باپ کے بعد اس کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، تعدد ازدواج کا ایک جو ہے فیشن جاری ساری تھا۔ اس کے علاوہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا، اور وہ قصہ بتایا کہ بیٹی خود باپ کی داڑھی اور اس کے کپڑوں سے مٹی جھاڑتی تھی، آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آزاد کشمیر ٹریبیون سینٹر کی توسط سے اپنے تمام سننے والوں کو محسن اعظم، محسن انسانیت، خاتم المرتبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ماہ مقدس جس میں آپ تشریف لائے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے اہم موضوع پر ہمیں بولنے کا موقع دیا. تو جہاں تک جاہلی معاشرے کا تعلق ہے، وہ ہر مذہب میں عورت کو بہت پست سمجھا جاتا تھا، کسی جگہ اسے بھیڑ سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا، کسی جگہ اسے سانپ کا درجہ دیا جاتا تھا. خود سقراط حکیم کا کہنا ہے کہ عورت ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل جو کھا لے تو وہ مر جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ کہ یہ ہمارے لیے اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ گرجوں میں نہیں جا سکتی، عبادت گاہوں میں داخل نہیں ہو سکتی. ہندوؤں کا خیال تھا کہ عورت اس قدر خطرناک ہے، اسے اس کے بعد اپنے خاوند کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں، جبکہ جاہلی عرب معاشرے میں اس قدر عورت کو پست سمجھا جاتا تھا. یعنی کسی صورت میں بھی ماں کے روپ میں ہے، بہن کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، بیوی کے روپ، کوئی تقدس، کوئی احترام کا نام اور نشان نہیں تھا. ایک شخص کے بعد دوسرے شخص میں، باپ کے بعد عورتیں اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. یعنی ایک ذلت اور رسوائی کا توغ جو تھا وہ عورت کے گلے میں ڈالا جاتا تھا. باپ بیٹی کے خون سے ہاتھ رنگ کر کے رنگ گئے، اس کے فرض سے سب کو دوش ہوتا تھا. یعنی نہ بیٹی کا کوئی تصور، نہ بہن کا کوئی تصور، نہ ماں کا کوئی تصور. تو یہ جب اسلام آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے شکر ہے خدا کا کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے علم بردار اور بانی سرور کائنات فخر موجودات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے معاشرے میں اسلام نے زندگی کی تعمیر کا جو نقشہ کھینچا، اس کا تعلق عبادت سے ہے یا معاملات سے، خاندانی نظم سے ہے یا معاشرتی اداب سے، اقتصادی قوانین سے ہے یا اصول تہذیب سے، اس میں عورت کو وہ انسانی مقام دیا، یعنی پیدائش کے اعتبار سے، صنف کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے وہ کئی جگہ مردوں سے افضل ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے. تو اس اسلامی تعلیم کی روح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کی روح سے، ایک با عمل اور کئی بے عمل ہزار ہاں با بے عمل مردوں پر فوقیت رکھتی ہے انسانی مرتبے کے اعتبار سے. اس کے علاوہ یعنی اس کو جہاں تک پیدائش کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، معاش کا حق ہے، سیاست کا حق ہے، معاشرتی سرگرمیوں کا حق ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں کی. پھر فرائض کا دائرہ کار ہے، جہاں پر مرد کے ذمہ الگ فرائض ہیں، عورت کے ذمہ الگ فرائض ہیں. یعنی مرد کے فرائض کی نوعیت الگ ہے، عورت کے فرائض کی نوعیت الگ ہے. لیکن جہاں تک وہ ماں کے روپ میں، اس کے لیے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. کوئی حکیم ہے، کوئی سردار ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی ولی ہے، جب تک وہ ماں کے قدموں کو چھوئے گا نہیں تب تک اس کے لیے اس کی زندگی میں کامیابی نہیں. جب ماں کے قدموں کا یہ مقام نبی اکرم نے رکھا تو آپ خود سوچ لیں گے عورت پہ کیا ہستی ہے، اس کے باقی معاملات کیسے ہیں. پھر بیٹی کے روپ میں اسے عزت و وقار کی علامت کرا دیا کہ جو دو بیٹیوں کو پال کر جوان کر دے، حتیٰ کہ شادی ہو کر اپنے گھر چلی جائے، تو اس کے اور میرے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا روز قیامت میری دو انگلیاں.
ماشاءاللہ. رکشندہ صاحبہ آپ بتائیے، بڑی خوبصورتی سے محترمہ شاہین کوثر صاحبہ نے روشنی ڈالی کہ وہ معاشرہ جہاں عورت کو گرجے میں جانے کی یا کسی عبادت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں مرد کا یہ خیال تھا کہ دنیا میں صرف انسان کی ایک ہی صنف ہے جو کہ مرد ہے، عورت کا کوئی خیال تصور نہیں تھا کہ عورت کو جانوروں کی ایک صنف تخلیق سمجھا جاتا تھا، بھیڑ بکری شمار کیا جاتا تھا. ایسے معاشرے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں کی حیثیت سے ایک مقام عطا کیا، بیوی بیٹی کی حیثیت سے ایک مقام عطا کیا، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر نبی کا سر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اس کی ماں ہے، جو کہ یقیناً ایک عورت ہے، آپ ذرا ان دونوں چیزوں کو واضح کریں گی کہ اس وقت عورت کا جو مقام تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو عورت کا مقام ہوا، عرب معاشرے کو اس نے کس طرح سے تبدیل کیا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین. اگر ہم دور جہالیت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عرب معاشرے میں، اور خود قرآن مجید اس کی جو ہے وہ منادی کر رہا ہے، سورہ نحل آیت نمبر جو ہے وہ 60 میں آپ اس کو جو ہے ثبوت کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس وقت کے حالات کو کس طرح سے روشن کر رہا ہے کہ جب وہاں پہ کسی بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو وہ لوگ منہ چھپاتے پھرتے تھے، یعنی یہاں تک کہ بعض کسی اونچی پہاڑی پہ جا کے کسی کھائی میں اپنی بیٹی کو جو ہے پھینک دیا کرتے تھے، یا پھر پانی میں ڈبو کے اسے جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے، یا اس کا گلا گھونٹ دیتے تھے. اور جس معاشرے میں عورتوں کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، وہاں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو کیا مقام حاصل ہوتا ہے. وہی عورت کہ جس کا گلا گھونٹا جاتا تھا، وہی عورت جسے پانی میں ڈبو کے مارا جاتا تھا، رسول خدا جب آئے ہیں تو اتنی اہمیت دی ہے. ایز اے بیٹی اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ جب ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رسول خدا کے پاس آیا کرتی تھی تو رسول خدا ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی آبا جو ہے ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے. اور ماں کے طور پہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ماں یعنی اتنا مقام اسلام نے دیا ہے عورت کو کہ اس کے قدموں تلے جنت جو رکھ دی ہے. اور یہاں تک کہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ ماں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو اور مسلسل 40 دن تک, مقام آپ دیکھیں کہ کتنا دے رہا ہے اسلام, کتنی اہمیت دے رہا ہے خاتون کو, کہ اگر 40 دن تک کوئی شخص مسلسل اپنی ماں کا صرف ہاتھ چوم لے, صبح اٹھ کے صرف ہاتھ چوم لے, تو اس کی حاجت جو ہے پوری ہو سکتی ہے. تو اب دیکھیں کتنی اہمیت دی ہے اسلام نے ماں کے طور پہ. بیوی کے طور پہ آپ دیکھیے کہ نصف ایمان قرار دیا ہے کہ مرد کے لیے اس کی بیوی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, کیونکہ اس کے گھر کو, اس کے بچوں کو جو ہے وہ اچھی تربیت دیتی ہے, اس کے گھر کو جو ہے جنت بناتی ہے. اور بیوی وہی ہے جو مرد کو بھی دیندار کرے, کیونکہ اگر ایک عورت جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگی, اسلام کی تعلیمات سے جو ہے وہ آگاہ ہوگی, تو وہ بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی, اپنے شوہر کو بھی ایماندار بنائے گی, اور ایک معاشرے کو بہترین فرد جو ہے وہ پرموٹ اسے مہیا کرے گی. تو اسلام جو ہے وہ اتنی اہمیت دیتا ہے خاتون کو کہ اس کے بغیر معاشرے کا تصور جو ہے, ایک بہترین معاشرے کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے.
ماشاء اللہ, بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی, جیسے کہ اگر کسی آدمی کی حاجت نہ پوری ہو رہی ہو تو وہ 40 دن تک اپنی ماں کا ہاتھ چوم لے. اکرا, ہم آپ سے بات کریں گے, آپ ابھی شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہیں, طالب علم ہیں, دینی معاملات میں آپ کی بڑی دلچسپی ہے. جب آپ علم حاصل کرتی ہیں تو آپ خود کو کس طرح سے ان خواتین کے مقابلے میں افضل سمجھتی ہیں جو دور جاہلیت میں پیدا ہوئیں, جنہیں تعلیم حاصل کرنے کا, گھر سے باہر نکلنے کا, پڑھنے لکھنے کا کوئی حق نہیں تھا, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عورتوں پر احسانات ہیں اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محسن انسانیت بن کر آئے, اس سارے کو آپ کس طرح اپنے الفاظ کی زبان پہنائیں گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پہلے ہم نے ابھی بیان کیا, جیسا ہمارا موضوع یہی چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں یا محسن نسواں ہیں. تو دیکھیے کہ اگر وہ عورت کے جس کی وجہ سے آج کائنات کو خداوند نے یعنی رنگ بخشا, جس کائنات کی تصویر کو, وہ عورت کے جس کی کوکھ سے یعنی ولیوں نے اور نبیوں نے جنم لیا, تو اگر اسلام سے پہلے اس عورت کا مقام ہم دیکھیں تو وہ ہمیں یعنی انتہائی پست ترین اور بدترین نظر آتا ہے. یعنی دیکھیں کہ اس وقت عورت کو کبھی اس کو منڈیوں میں جا کر فروخت کیا جا رہا ہے, کبھی وہ بازار کی حسن زینت بن رہی ہے, کبھی وہی عورت اس کو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا ہے, کبھی اسی عورت کو جو ہے وہ یعنی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. تو اسی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب آتے ہیں, جب رسول کی ولادت ہوتی ہے, تو اس کے بعد رسول اللہ یعنی اس عورت کو مقام بخشتے ہیں معاشرے میں, اور اس کو وہی مقام دیتے ہیں کہ جو ایک مرد کو معاشرے میں حاصل ہے. تو چاہے وہ مقام یعنی جو عورت کو مرد کو حاصل ہے, چاہے وہ عبادات کے لحاظ سے ہے, چاہے وہ معاشرے کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے یعنی عورت کو ایک مقام دیا رسول اللہ نے. تو دیکھیے کہ عبادات کے لحاظ سے یعنی خود رسول اللہ خود کا یعنی خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ من عامل صالحا ذکر و انثی فہو مؤمن, کہ جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے, چاہے وہ مرد میں سے ہو چاہے وہ عورتوں میں سے ہو, تو بس وہ مومن ہے. تو دیکھیے عبادات کے لحاظ سے بھی عورت کو وہی مقام رسول اللہ نے دلوایا کہ جو کہ مرد کا تھا. تو یہاں پر میں ایک آپ کو ایک واقعہ میں اپنا نقل کرتی چلوں کہ دیکھیے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب ام سلمہ رسول اللہ کی خدمت میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ نے تمام معاملات میں تو ٹھیک ہے کہ عورت مرد کے ساتھ ہے عبادات میں بھی, یعنی اگر نماز میں دیکھیں عورت کو بھی وہی مقام حاصل ہے, وہی عبادات عورت نماز میں بھی ویسی ہے جیسے مرد کو ہے, یعنی ہر لحاظ سے روزہ جیسے عورت پر واجب ہے ویسے مرد پر واجب ہے ہر لحاظ سے, لیکن جہاد میں اگر دیکھا جائے تو جہاد میں یہاں پر عورت کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, لیکن مرد جہاد کرنے جاتے ہیں جبکہ عورت جو ہے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. تو تب رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ عورت کے لیے بہترین جہاد یہی ہے کہ وہ بہترین شورداری کرے. تو دیکھیے کہ مرد کو کیا مشکلات ہیں, وہ میدان جنگ میں جاتا ہے, تلوار چلائے, گرمی, دھوپ, یعنی جو بھی اس کی مصیبتیں ان کو یعنی ان کو برداشت کرے, لیکن عورت گھر میں اگر بیٹھ کے گھر میں آرام سکون سے بیٹھے اور اس کے بعد سے یعنی وہ بہترین اگر شورداری انجام دے لے, تو اس کا مرتبہ وہی رسول اللہ دے رہے ہیں کہ جو مرد کو میدان جنگ میں جہاد کا رتبہ ملتا ہے, وہی عورت کو گھر میں بیٹھے ہوئے جہاد کا رتبہ مل رہا ہے.
ماشاء اللہ. پنیر صاحبہ آپ کی طرح واپس آتے ہیں, جیسے ابھی اکرا نے بات کی کہ خواتین جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں سکون سے بیٹھے ہیں, پھر بھی ان کا جو ثواب ان مردوں کے برابر ہے کہ جو خدا کی راہ میں بھوکے پیاسے لڑتے ہیں, موسم کی شدت کو کا سامنا کرتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں, اپنا خون بہاتے ہیں, اس کے باوجود عورت گھر میں سکون سے بیٹھی ہے, لیکن اگر وہ شوہرداری مناسب کر رہی ہے تو نبی پاک نے ان کے رتبات کو برابر قرار دیا. مغرب کی ہمیشہ سے یہ دعویٰ بھی رہا ہے, یہ کوشش بھی رہی ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ خواتین کے حقوق کا جتنا بڑا لمبردار, عورت کے مقام کو اٹھانے میں, عورت کے مقام کو بہتر کرنے میں جتنا مغرب کا کردار رہا ہے, اتنا کسی تہذیب کا نہیں رہا, کسی مذہب کا نہیں رہا. جبکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم نے تقریباً 1400 سال پہلے جو عورت کو مقام دیا تھا وہ آج تک مغرب نہیں دے پایا. عورت کے متعلق, عورت کے حقوق, عورت کے مقام کے متعلق مغرب کے جو نظریات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, آپ یعنی ان دونوں کا ہم موازنہ تو کسی بھی صورت نہیں کر سکتے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بہرحال خدائی تعلیمات ہیں, خدائی رتبات ہیں, جو خدا کی ساری باتیں ہیں جو ان نے بیان کی, لیکن آپ ان کا موازنہ کیسے کرتی ہیں مغرب کے ہم یہ جو نظریات ہیں, یہ جو دعوے ہیں کہ وہ عورت کے حقوق کے بہتر ضامن ہیں, اس کو ہم کس طرح سے رد کر سکتے؟
بالکل, یہ دیکھیے جس طرح اکرا نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے ابھی جس طرح بتایا, تو اب ہم جب مغرب کے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں, جب ہم ان کو پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے وہاں پہ عورت کا کیا مقام ہے, تو وہاں پہ تو ہمیں کوئی ایسے ان کو حقوق جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے جو ایکسٹرا آرڈینری میں کہوں کہ وہ ان کو ملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ کپڑے اتار کے اور اپنے آپ کو زیادہ اڑیا کر کے انسان سمجھ رہا ہے کہ وہ زیادہ ایزی ہے یا ایزی فیل کر رہا ہے, تو یہ تو کوئی آزادی کا نہیں ہے, یہ تو آزادی ہے نسواں کے نام پہ, ایک قسم کا نسواں کو جرمغال بنانے والا حساب ہے کہ ان کو کس قسم کی آزادی ہے. دیکھیں ان کو اپنا سارا کام خود کرنا پڑتا ہے. ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عورت کے لیے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جگہ کرا دی ہے, لیکن مجبوری کی حالت میں اسے باہر سے نکل کے بھی کام کرنے کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل صرف گھر میں چار دیواری کے اندر ہے, وہ باہر نکلنے کی بالکل پرمیشنز ہے, اپنی حدود اور قیود کے اندر رہ کے وہ باہر نکل کے بھی کام کر سکتی ہے. جبکہ ہم جب یورپی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ تو وہ صرف ایک مشین بنی ہوئی ہے جس کا کام کیا ہے, کمانا بھی ہے, گھر کا کام بھی کرنا ہے, باہر بھی کرنا ہے, چاہے شوہر موجود ہے یا نہیں موجود ہے, دونوں صورتوں میں اس نے ڈبل ڈبل ذمہ داری جو ہے وہ انجام دینی ہے, یعنی بچوں کی پرورش, بچوں کو پیدا کرنا, ان کی پرورش کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے جو معاشی اپنے جو ہے روزگار کے لیے باہر نکلنا ہے, وہ سارے کام بھی اس نے کرنے ہیں. تو اس کے مقابلے میں جب ہم اپنے مذہب کا کمپیریزن کرتے ہیں تو یہاں پہ تو ہمیں عورت کو کہا کہ جب بچوں کی دیکھ بھال کرو تم گھر میں رہو, تمہارے لیے تو عورت مرد کے لیے لازم کیا گیا, بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے تو اسے آپ زبردستی نہیں کر سکتے, یعنی مرد اسے زبردستی نہیں کر سکتا کہ اسے دودھ پلاؤ. ہاں, دونوں باہمی رضامندی سے دونوں جو ہیں وہ جس طرح بھی معاملات اپنے سیٹل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہے کہ اسلام میں پہلے ہمارے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پاک کا مکمل کیا نسخہ اور اس کو حفاظت کے لیے بھیجا تو کس کے پاس بھیجا, حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اب تخلیق کائنات میں آپ دیکھ لیجیے, اللہ تعالیٰ نے اپنا رازدان ایک عورت کو بنایا, مرد کو نہیں بنایا. تخلیق کا عمل یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا یا پھر اس میں عورت ہے اللہ تعالیٰ, یعنی عورت جو ہے وہ تخلیق کے عمل میں اللہ تعالیٰ کے حصے دار ہے. تو اسی طریقے سے مغرب کے معاشرے میں تو آپ کو اگر دیکھیں تو سوائے مرد نے اپنی جنس پرستی کے لیے یا اپنی عیاشی کے لیے عورت کو کلبوں میں لے جا کے اس کو اپنے عیاشی کے لیے بھیج دیا, گھر کا تو وہاں پہ سسٹم ہی نہیں ہے. مثلاً ٹھیک ہے بہت اچھے ان کے سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں, روڈز اچھی ہیں, بہت سارے اور اس طرح کے ادارے بہت اچھے ہیں, لیکن اگر یہ بھی ایک یونٹ یا ایک فیملی وائز آپ سسٹم وہاں کا دیکھ لیں تو وہ بالکل دب چکا ہے, وہ بالکل تباہ حال ہو چکا ہے. وہاں پہ وہی والی بات ہے, نہ بچوں کو ماں کا پتہ ہوتا ہے نہ ماں کو بچوں کا پتہ ہوتا ہے. اگر آپ وہاں کا ایک سروے رپورٹ لے لیں تو 5% فیملیز ہیں جو جسے مرد اور عورت آپ کو اکٹھے نظر آ رہے ہیں, یا مرد ہے تو بیوی نہیں ہے, بچے ہیں اس کے ساتھ تو بیوی نہیں ہوگی, بیوی ہے تو اس کے ساتھ بچے ہیں تو مرد نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو پھر بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو مرد اور عورت دونوں کو اکٹھا رہنے اور بچوں کی اکٹھی پرورش کرنے کا جو ہے ایک گھر کا سکون جو ہے وہ ہمیں مہیا کیا, اور ہمارے یہاں وہ نظر بھی آتا ہے الحمدللہ. ابھی ہمارے یہاں بہت بہتر ہے ان لوگوں سے.
شاہین صاحبہ, جیسے ابھی محترمہ تنویر صاحب فاطمہ تنویر صاحبہ سے بات ہوئی, انہوں نے جیسے بتایا کہ اسلام نے تو عورت کو ہر چیز اس کی دہلیز پر دی ہے کہ عورت کو گھر بھی مہیا کیا جائے, مرد اس کو نان نفقہ بھی فراہم کرے, اور اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی تو اس پر زبردستی کوئی نہیں ہے, اگر وہ پلاتی ہے اور اس کے لیے کسی معاوضے کی خواہش مند ہے تو وہ بھی اس کو دیا جائے. نہیں, اس کے علاوہ عورت تمام چیزیں مرد سے تمام جائز چیزیں اپنے گھر کی حدود کے اندر مانگ سکتی ہے، جبکہ مغرب میں تو عورت کو مرد کی طرح اٹھ کے باہر جانا پڑتا ہے، ہر چیز قطار میں لگ کے خود لینی پڑتی ہے، یعنی سہولیات کم ہے مشقت زیادہ ہے اس میں. آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے آج کل کے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو مقام دیا ہے، بہت سے نشریاتی ادارے بھی اور بہت سے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مقام مغرب نے عورت کو دیا ہے وہ شاید زیادہ بہتر ہے، اور عوام اور ہماری خواتین اور مردوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس مقام کو لینے کی خواہش مند ہے. اسلام نے جو بہت پہلے سے عورت کو حقوق دیے ہیں اس کو ہم یکسر نظر انداز کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو مقام دیا ہے اور جو مغرب کا مقام ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی آپ.
دیکھیں جو نظام جو قوانین فطرت سے ہٹ جاتے ہیں اس سے ٹکر کھاتی، ان میں کبھی بھی توازن نہیں رہتا. مغرب کا نظام فطرت سے ہٹا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں عورت کو بہت آزادی کی ضرورت ہے، وہ جس طرح چاہے کام کر سکتی ہے. اور دوسری یہ کہ وہاں 50-50 ہے، یعنی مرد برتن دھو رہا ہے تو عورت بھی برتن دھوئے گی، وہ گھر کا کام کر رہا ہے تو آدھا وہ کرے گی، وہ بجلی کا بل دے گا تو آدھا وہ دے گی، اسی طرح وہ جاب کرے گا تو وہ اسی طرح. عورت بچے اپنے سنگلیوں میں ڈالے ہوئے پھیر رہی ہوتی ہیں، اور مطلب یہ کہ جو لیو ہماری چھٹی جو دی جاتی ہے وہ وہاں عورت کو نہیں دی جاتی. جہاں تک پے کا تعلق ہے ان کو 75% عورت کو ملتی ہے، 100% مرد کو ملتی ہے. جو میں نے آنکھوں سے وہاں دیکھا ہوا وہ یہ ہے کہ عورتیں پھر تنگ آ کر ڈپریشن کے مارے میں کہیں اولاد کو قتل کر دیتی ہیں، کہیں شوہر کو قتل کروا دیتی ہیں، کہیں خود کچھ کر دیتی ہیں. یعنی یہ کہ برباد خاندانی سسٹم اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں مغرب میں ملتا ہے. ان میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں مرد میں غیرت نہیں ہے، عورت میں حیا نہیں ہے. اور جس سوسائٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تیری آنکھ میں حیا نہ رہے تو جو جو چیز جائے کرتا پھر، کیونکہ وہ ایسا خود ساختہ نظام ہے کہ ان کے مذہب نے کئی ایسی چیزیں ان کو دے دی ہوئی ہیں، روایات نے دے دی ہوئی ہے جو کہ اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا، اور وہ غیر فطری ہیں. جب غیر فطری چیزیں آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں تو پھر وہ نظام کو برباد کر دیتی ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا نظام ماشاءاللہ اتنا احسن، اتنا خوبصورت، اتنا قابل تقلید ہے کہ وہ تنگ آ کر پھر اسی نظام کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ اسلام نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کا حسن، ایک دوسرے کی زینت قرار دے دیا. اور زینت مطلب جتنی عورت کے لیے ضروری ہے اتنی ہی مرد کے ضروری ہے. پھر نکاح کے ذریعے آنکھ میں غزے بسر، آنکھ میں حیا قرار دے دی کہ جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نظر جھک جاتی ہے. تو سوسائٹی میں صرف عورت کی نظر کا جھکنا ضروری نہیں بلکہ مرد کی نظر کا جھکا رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. پھر اسلام نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے مطلب حقوق کا برابر تعین کر دیا، فرائض کا دائرہ کار بتا دیا. تو انہی فرائض کے اندر، انہی اس دائرہ کار کے اندر مرد کے کیا فرائض ہیں اور عورت کے فرائض ہیں. پھر الرجال قوامون علی النساء جو کہہ دیا، یہ نہیں کہا کہ وہ حکمران بن کر جس طرح باندھی بنا کر رکھنا چاہیے اس طرح رکھ لے، بلکہ وہ نظام زندگی میں یعنی گھریلو نظام میں اس پر قوام ہے، اس پر فرض ہے عورت کا نان نفقہ وہ لا کے دے اور اس کی ضروریات کو پوری کرے، اس کو جو اس کے ذمہ حقوق ہے وہ ادا کرے. لیکن پھر دوسری طرف اسلام فلیکسیبل ہے، مطلب اس کی روایات میں لچک ہے کہ اگر ایک عورت اتنا ٹیلنٹ رکھتی ہے، اتنی صلاحیت رکھتی ہے، اتنا اس کا مقام و مرتبہ ہے کہ صرف ہڈی جوڑا کرنا اس کا نہیں بلکہ وہ باہر نکل کر اپنے مقام کو اپنی حدود اور فطری اسلام کے فطرت کے نظام کے مطابق اپنے فرائض کو بجا لانا چاہتی ہے تو اسے اس بات کی بھی اجازت ہے. اور وہ جتنی دیر گھر سے باہر رہتی ہے یعنی معاش میں کی فکر میں رہتی ہے بچوں کے لیے، اس کی ضرورتوں کو تب تک اس پر مرد کی یعنی عطا لازم نہیں ہے. وہ گھر سے ویسے نکلے تو مرد کی اجازت ضروری ہے، جب وہ معاش کے لیے نکلتے اور واپس آنے تک اس کو ضروری نہیں ہے اگر وہ مرد کی اجازت لے، کیونکہ وہ اسلام نے اسے اتنا اختیار دیا کہ وہ ان شرعی قوانین اور حدود کے اندر وہ گھر کے اندر بھی گھر کی مالکہ، گھر کی زینت، گھر کا حسن، اگر ایک گھر کے اندر 10 مرد موجود ہیں اور ایک عورت بھی نہیں ہے، اس گھر کا کوئی یار نہیں ہے، اگر ایک عورت موجود ہے اور مرد نہیں ہے وہاں پر، تب بھی وہ گھر جنت کا نمونہ، گھر جنت کا نمونہ عورت سے بنتا ہے. عورت انسان ہی نہیں بلکہ انسان ساز ہے، اور انسانیت کے دامن میں خوشیوں، انسانیت کے دامن کو خوشیوں سے معمور کرنے والی ہستی عورت ہے. یہ ہمیں اس موسم کا، اپنی اس ہستی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں زندہ درگور کرنے والا کوئی نہیں ہے، آج بیٹی کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے حقوق، اس کے فرائض ہیں، وہ ایک اسلامی معاشرے میں اپنے لیے آواز بلند کر سکتی ہے، اپنے حقوق سے متعارف ہے اور ان کا دفاع کر سکتی ہے.
رشندہ صاحبہ، جیسے بھی شاہین صاحبہ نے فرمایا، وہ جیسے نبی پاک کی حدیث ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے. اور اسلام نے جو حیا کا ایک خوبصورت تصور دیا، اور صرف عورت کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی حیا کو ضروری قرار دیا، مردوں پہ بھی یہ قدغن لگائی کہ وہ اپنی نکاحوں کو نیچا رکھیں، جہاں عورتوں کو لباس کی باپرتی کے متعلق بتایا گیا، ایسے میں جو ایک ہمارے متصادم ایک جو دوسری تہذیب آ رہی ہے جو عورتوں کی پردگی کی طرف زیادہ مائل کر رہی ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے کچھ طبقات بھی اس چیز کی تکلیف بھی کرتے ہیں, اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا پر مبنی ایک نظام دیا, خاص طور پہ عورت پر جس طرح حیا کو جس خوبصورتی سے عورت کی ذات کا حصہ بنایا, اس پہ بہت سے لوگوں کو اور بہت سے معاشروں کو بہت سے مذاہب کو سب سے زیادہ اعتراض ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھ دیا چار دیواری میں. وہ گھر سے باہر نکلے گی تو اسے ایک لباس میں قید کر دیا کہ وہ سوسائٹی کے ساتھ معاشرے کے ساتھ اپنا جو ابلاغ ہے وہ زیادہ نمایاں طریقے سے نہ کر سکے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟
میں یہ کہوں گی کہ جتنی زیادہ آزادی اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی کوئی بھی مذہب جو ہے نہیں دیتا, اس لیے کہ اسلام نے عورت کی جو نفسیاتی پہلو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا, اس کی جسمانی ضروریات جو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ جو ہے وہ حقوق و فرائض جو ہے وہ لاگو کیے ہیں, اور اسی لحاظ سے اس پہ جو ہے وہ اگر پردے کو جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے, جیسے کہ سورہ نور میں یا سورہ احزاب میں آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن کی آیت ملتی ہے کہ عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو انہیں اپنی اوڑھنیوں کو اوڑھ لینا چاہیے اور اپنے سینوں کو ڈھانپ لینا چاہیے. اب دیکھیں یہیں سے جو ہے اسلام نے اسی جڑ کو جو معاشرے میں فتنہ پیدا کرتی ہے بے حیائی, کہ عورتیں جو ہے اپنے آپ کو ڈھانپ کے گھروں سے نکلیں, کیونکہ ایک عورت جب بے پردہ نکلتی ہے اپنے گھر سے باہر تو جس جس مرد کی نظر اس پہ پڑے گی ظاہر ہے کہ وہ گناہ میں گرفتار ہوتا جائے گا, اور وہ سبب بنے گی, عورت ہی سبب بنے گی کہ وہ اتنے مردوں کو جو ہے وہ گناہ میں مبتلا کر رہی ہے. تو اسلام نے سرے سے ہی اس برائی کو جو ہے وہ جڑ سے کاٹ دیا کہ عورت اگر باحیا ہو کے جو ہے وہ واجب لباس میں جو ہے وہ باہر آئے گی تو اس برائی کی جو ہے وہ بنیاد ہی نہیں پڑے گی. اب دیکھیے کہ بہت سی چیزوں, جیسے آپ نے کہا پردے کو جو ہے وہ ایک ایشو بنایا جاتا ہے, تو اسلام نے واجب جو حجاب ہے اس میں رہ کے عورت جو ہے وہ ہر شعبے میں جا سکتی ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک جو فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے مرد اور عورت پہ جو ہے وہ واجب ہے, فرض ہے, تو اس میں یہ نہیں کہا کہ ایک مرد پہ جو ہے وہ واجب ہے, بلکہ اس میں دونوں عورت اور مرد جو ہے دونوں شامل ہیں, کہ مسلمان پہ جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا کہ علم جو ہے وہ دونوں حاصل کر سکتے ہیں. اب علم لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی محدود نہیں ہے علم کہ مرد جو ہے تو وہ کر سکتی ہے,
اور اس صورت میں بھی جو اس کی آمدنی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ مرد کرے.
جی بالکل بالکل, کیونکہ قرآن کی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جب مرد جو کچھ کماتا ہے وہ اس کے اپنے لیے, عورت جو کچھ کماتی ہے اس کے اپنے لیے. تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس چیز کو بھی ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام نے جو ہے وہ عورت کو اتنا کم کر دیا ہے کہ برابر کا حصہ بھی اسے نہیں دے رہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مہر میں اسے کتنا فائدہ ہو رہا ہے, نان نفقہ جو ہے اسے کتنا جو ہے وہ یعنی لباس کا لینا, مرد کے لیے لباس اسے پرووائڈ کرے گا, خوراک اسے پرووائڈ کرے گا, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مرد اسے پرووائڈ کرے گا, اس پہ کوئی واجب نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ عورت کو کتنی سہولتیں دی گئی ہیں, عورت کو تو ایک مقام دیا گیا ہے نا, بیٹی ہے تو اس کا خرچہ جو ہے وہ باپ پہ ہے, اگر جو ہے بیوی ہے تو اس کا خرچہ جو ہے وہ شوہر پہ ہے, ٹھیک ہے, تو ماں ہے تو وہ بیٹے پہ جو ہے وہ واجب ہے. تو مرد کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے عورت کی نسبت. تو اسلام جو ہے عورت کو ایک پھول کی طرح, ایک جو صنف نازک ہے تو اس کو پھول کی طرح جو ہے رکھ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ جو مغرب کا معاشرہ ہے وہ تمام چیزوں کو اتنا اوپنلی بتا دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی میں سچائی ہے, اور ہمارے جو ٹی وی ہے, میڈیا ہے, اخبارات ہیں, وہ اس ہماری جو اپنے قوانین ہیں یا قرآن کی آیات ہیں, احادیث ہیں, یا ہماری جو صحابیات گزری ہیں, جو خواتین گزری ہیں, ان کی زندگیوں کو جو ہے ہمارے سامنے نہیں لایا جاتا. اس وجہ سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام شاید بہت ہی بیکورڈ مذہب ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے وہ مغرب میں ہی صحیح ہو رہا ہے.
اچھا اکرا, جیسے رکشندہ صاحبہ نے بات کی, اور ایک میرے خیال میں یعنی دنیا میں جو سب سے اہم کام سر انجام دیتا ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. جب وہ آپریشن کرتا ہے ایک پوری انسانی زندگی داؤ پہ لگی ہوتی ہے, لیکن جب ایک ڈاکٹر کام کرتا ہے جو کہ اس ریزنگ پہ سب سے نازک اور سب سے کریٹیکل کام کر رہا ہوتا ہے, اس کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے, صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں, اس نے دستانے پہنے ہوتے ہیں, کوٹ پہنا ہوتا ہے, سارا جسم ڈھانپا ہوتا ہے. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ عورت کا پردہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے میں اس کی راہ میں حائل ہے, جب ایک ڈاکٹر جو اس زمین کا سب سے نازک کام کرتا ہے اور اس کا سارا جسم ڈھکا اور وہ یہ کام کر لیتا ہے، ایک انسانی زندگی کو بچا لیتا ہے، ایک انسانی زندگی کو تخلیق کر لیتا ہے، تو عورت پر اس کے پردے کے حوالے سے قدغن کیوں لگائی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے جو ایک ڈریس کوڈ دیا اور جیسے حیا کا تصور پیش کیا، جس طرح مغربی معاشرہ اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور جس طرح ہماری آج کل کی جو نسل ہے وہ اس پر عمل پیرا ہونے میں تھوڑی سی جھجک محسوس کرتی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ چونکہ آپ خود طالب علم ہیں اور طلبہ حضرات ہی جو ہیں ہماری زیادہ تر جو نئی نسل ہے اس میں طالب علم ہی لوگ ہیں، آپ کے خیال میں کیا احساسات ہیں جو ایک طالب علم کے ذہن میں ابھرتے ہیں ان سب کو دیکھ کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو شادی ہوتی ہے تو دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کے گھر، اور رسول اللہ کچھ کاموں کی تقسیم یوں کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کیا کہ جو باہر کے کام ہیں وہ جناب علی علیہ السلام انجام دیں گے اور جو گھر کے اندر کے کام ہیں وہ جناب فاطمہ الزہرا انجام دیا کریں گی۔ تو جب جناب زہرا یہ سنتی ہیں کہ ان کے بابا نے یہ تقسیم کر دی ہے کاموں کی کہ گھر کے اندر کے کاموں کو جناب فاطمہ الزہرا کی ذمہ داری قرار دیا اور گھر کے باہر کے کاموں کو جو ہے جناب علی علیہ السلام کی ذمہ داری قرار دیا، تو جناب زہرا بہت خوش ہوئی اور فرمایا کہ کتنی اچھی تقسیم کی میرے بابا نے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمیں اس جو واقعے سے یا خود اس بات سے یہ بات سمجھ کہیں نہیں آ رہی کہ رسول اللہ نے یعنی یہ منع کر دیا کہ جناب فاطمہ الزہرا کبھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر منع فرما دیا ہوتا یا عورتوں کو خود یہ درس دینا چاہ رہے ہوتے کہ عورتیں باہر نہ جائیں تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے، یعنی ہم گھروں سے باہر آتے ہی نہ۔ تو دیکھیں کہ جہاں پر عورت کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ پردے میں جو اسلام نے اس کی محدود اس کو دائرے اس کے لیے قرار دیے ہیں، جو اس کو بتایا ہے کہ وہ کس دائرے میں یا کس حد میں رہ کر وہ جو ہے وہ باہر کے کاموں کو انجام دے سکتی ہے، تو وہ وہاں پر وہ کاموں کو انجام دے گی۔ ایسا نہیں اسلام نے کہیں بھی کہا کہ عورت گھر کے اندر ہی بند ہو کر رہ جائے اور مرد جو صرف وہ باہر جائے اور باہر کے کاموں کو انجام دے۔ ہاں لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ عورت کے لیے بلا ضرورت، یعنی جہاں ضرورت بھی نہ ہو تو وہاں عورت باہر نکلے، یہ بھی صحیح نہیں ہے اسلام نے کہا عورت کو۔ لیکن جہاں عورت اگر ضرورت سمجھتی ہے اور اس کی ضرورت ہے باہر نکلنا تو پھر وہاں پر ضروری ہے کہ عورت باہر نکلے اور اسلام کے دائرے اور یعنی حدود کے اندر رہ کر باہر نکلے،
معاشرے کا مفید چہرہ بنے۔ تمنی صاحبہ، جیسے رکشندہ صاحبہ نے بات کی کہ عورت کو ایک سامان تشہیر بنا کر پیش کیا جاتا ہے، عورت کو جیسے آپ نے بات کی کہ اس کو اس کے مقام سے گرا دیا جاتا ہے، اسے معاشرے میں ایک تشہیر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، ایک عیاشی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک بڑا خوبصورت مقام عورت کو دیا، اس کے تمام حقوق متعین کیے۔ پھر جیسے رکشندہ صاحبہ نے فرمایا کہ عورت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسے حصہ کم ملتا ہے اور باقی چیزوں میں اس سے اس کی رضا نہیں پوچھی جاتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پہ جو دیگر احسانات کیے ان میں ایک یہ جو ہمارے میراث، طلاق اور نکاح کے معاملات ہیں اس میں عورت کی مرضی کو ایک لازمی جز قرار دیا۔ آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے اور کیسے دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو نازک معاملات ہیں، میراث ہو گیا، طلاق کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، بالخصوص طلاق اور نکاح اس طرح کے معاملات ہیں جس میں آپ کی پوری زندگی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، جو آپ نے فیصلہ لینا ہوتا ہے ساری زندگی، پھر اس فیصلے کو ہی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے، نبی پاک نے جو اس چیز پہ عورتوں کو حقوق عطا کیے ہیں ان پہ ذرا روشنی ڈالیں گی تاکہ ہمارے علم میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو۔
جی بالکل، جس طرح اسلام نے باقی دوسرے شعبوں میں عورت کے ساتھ کسی معاملے میں بھی ناانصافی جو ہے وہ نہیں کی ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 بالکل اس پہ دلیل بھی ہے کہ نیک مرد اور نیک عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی برابر ایکول اس کو جو ہے نا رائٹس ملے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم طلاق کے معاملات کو دیکھتے ہیں یا شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں تو جس طرح مرد کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت ہے، اسی طریقے سے عورت کو بھی اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر عورت جو ہے وہ کہیں شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس کے ماں باپ یا اس کا ولی جو بھی ہیں وہ اس کی زبردستی شادی نہیں کر سکتے، وہاں پر اس کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ انکار کرے۔ اور بالفرض شادی کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں کا آپس میں پیچ اپ نہیں ہو رہا، میاں بیوی آپس میں خوش نہیں ہیں، تو پھر باقاعدہ عورت کو خلع کا حق بھی حاصل ہے۔ ضروری نہیں ہے، اب یہ طلاق والا معاملہ جہاں تک ہے اس میں بھی بہت ساری کیٹیگرائز ہیں مختلف، پھر وہ ڈفرینٹ سچویشنز کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن جنرل جہاں تک بات کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو بالکل خلا کا حق جو ہے وہ دیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ طلاق کا عمل یہ واحد وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے، جائز کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ گھر بنے رہے، گھر ٹوٹے نہ۔ لیکن جب ایسی صورتحال سم ٹائمز ہو جاتی ہے کہ جس میں میاں بیوی کا اکٹھے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، زید بن حارث کے ساتھ ان کی جو تھی وہ شادی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے تو ان کا نہیں ہو سکا آپس میں نباہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کی مرضی کو باقاعدہ ان کو پریفرنس ملی, ان کی مرضی کو اولویت دی, اور حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ہو گیا. اگر ہم اگر یہ آزادی ہمیں نہ ہوتی تو پھر وہ ادھر ہی رہتی نا, حضرت زید بن ثابت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لیکن ان کو باقاعدہ یہ اختیار تھا, یہ اتھارٹی ان کے پاس تھی کہ آپ اپنی مرضی سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اگر ایک جگہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. جیسا مرد اگر بیوی چھوڑ کے دوسرا کر سکتا ہے تو عورت بھی کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ خلا کا اختیار اس کے پاس ہے, وہ عدالت میں اگر مرد نہیں طلاق دے رہا تو وہ پھر وہ عدالت میں جا کے قاضی کے سامنے جو ہے وہ اسے اپنی علیحدگی کر سکتی ہے. لیکن یہ جائز عمل تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے, تو اس میں ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نباہ ضروری ہے. کیونکہ جب یہ آیات بھی نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث آتے تھے, شکایت کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کوشش کرو نباہ کرو, بار بار ان کو اس بات کی ترغیب بھی دیتے تھے. لیکن جب دیکھا کہ نہیں, معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاید ایک یہ معاملہ اسی طریقے سے سیٹل ہونا تھا لوگوں کو, کیونکہ وہ خاتم النبیین تھے اور یہ اس عرب کے زمانے میں یہ تھا کہ لے پالک اگر کوئی بچہ ہوتا تھا تو اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا بڑا برا سمجھا جاتا تھا وہاں کے رسم و رواج کے مطابق. تو اس معاملے کو, کیونکہ اس کے بعد یہ دین کی ایک کمپلیشن بھی ہونی تھی, تو اس معاملے کو بھی کلیئر کرنے کے لیے آئندہ لوگوں کے لیے تاکہ ایک مثال بنے, تو یہ جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ زینب سے شادی کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس طرح پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. کیونکہ اب یہ دیکھو بالکل کلیئر ایک مثال ہمارے پاس ہے کہ جہاں ان کو پسند نہیں تھی انہوں نے انکار کیا, ان کا ہو گیا.
ماشاء اللہ, جیسے بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عورتوں کے متعلق یہ جو ایک بوسیدہ سا سی قید تھی کہ کوئی بھی خاتون جو ہے اگر اس کا خامد کسی کا لے پالک بیٹا ہے تو وہ دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں جا سکتی. دوسرا ایک قصہ وہ بھی تھا کہ خاتون نبی پاک کے پاس آئیں, انہوں نے کہا کہ میرے ولی نے میری اجازت کے بغیر میرا نکاح کہیں کر دیا, تو نبی پاک نے اس نکاح کو فسخ قرار دیا. اور اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے حق مہر کا ایک چیز پیدا کی, عورت کے تحفظ کے لیے, اس کے معاشی تحفظ کے لیے عورت کا نال و نفقہ مقرر کیا, کھلا کا حق اس کو دیا, میراث میں اس کا حق دیا, جو کہ عرب معاشرے میں ایک ایسی جگہ جہاں عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا, بھیڑ بکریوں کے برابر درجہ دیا جاتا تھا, وہاں ایک عورت کا میراث میں حق ملنا بہت بڑی بات تھی. آپ کیسے دیکھیں گی کہ جو میراث کا حق ہے, عورت کی طلاق کا حق ہے, نکاح میں جو اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے, جو کہ آج بھی بہت سی جگہ پہ دنیا میں عورت سے یہ نہیں پوچھا جاتا, لیکن 1500 سال پہلے نبی پاک نے یہ عورت کو دیا کہ یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا کہ 3 مرتبہ اس سے نکاح کے دوران پوچھا جاتا ہے کہ آیا وہ اس خامد کو قبول کرتی ہے یا نہیں. اس کو تھوڑا سا مزید بیان کیجئے تاکہ ہمارے اس چیز پہ جو ہمارے نظریات ہیں وہ تو مزید تھوڑے سے بالغ ہو جائیں.
بالکل صحیح بات آپ نے پوچھی کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ غلط بعض چیزوں کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جیسے مرد یہ فائدہ اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شادیوں کی اجازت دی اور حالات کو نہیں دیکھتا اور اسباب کو نہیں دیکھتا اور انصاف کو نہیں دیکھتا, اسی طرح عورت کا نکاح کا معاملہ ہو, طلاق کا معاملہ ہو, میراث کا معاملہ ہو, اسلام نے اسے اتنے احسن اور اتنے خوبصورت طریقے سے حل کیا جو ہمیں کسی معاشرے میں نظر نہیں آتا. جہاں تک اس کے نکاح کا تعلق ہے, وہ اس پر والد زبردستی نہیں کر سکتا, اس پر بھائی زبردستی نہیں کر سکتا, اس پر اس کا کوئی ولی زبردستی نہیں کر سکتا. اس کی رضامندی لینا چونکہ زندگی اس نے گزار ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کا جب نکاح حضرت علی علیہ السلام سے ہوا تو انہیں اس کی باقاعدہ اجازت لی تھی, اور صحابہ کرام کے رشتے بھی آئے تھے. جب ان کے سامنے سارے نام پیش کیے گئے, حضرت علی علیہ السلام کے نام پر وہ خاموشی اختیار کی انہوں نے, اور وہ خاموشی اتنی بلیغ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا اللہ اکبر سکوتہا اقرارہا, یعنی اس کی خاموشی اس کا اقرار ہے. تو ہاں, اگر بیٹی کی پسند کوئی ایسی ایرے گیری ہے جو اس کے خاندان سے بھی میل نہیں کھاتا, اس کے عزیزوں سے بھی میل نہیں کھاتا, جہاں وہ مطلب اخلاقی معیار کے اعتبار سے ان کی برابری نہیں کرتا, یا ان میں اس میں وہ خوبصورتی اور توازن نہیں ہے جو ایک رشتہ دار کے ساتھ بیٹھ کر نبھ سکتی ہے, تو وہاں یہ ہے کہ ولی مداخلت اتنی کر سکتے کہ اس کو دلیل کے ساتھ, پیار کے ساتھ اسے سمجھا سکتے ہیں. اسلام اس میں جبر و تشدد کا نہیں رکھتا. وہاں ایک نوجوان لڑکی کو بھی یہ غلط فائدہ نہیں اٹھا لینا چاہیے کہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے تو چاہے جس طرح بھی مرضی ہو, چاہے وہ گھر سے باہر کا نکاح کرے, سوسائٹی میں فساد پھیلاتی پھرے, یا اس کی خاطر دوسروں کا راستہ روک لے, یہ اسلام کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک اس کے طلاق کا معاملہ ہے, روح زمین پر سب سے بدترین چیز جسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے وہ طلاق ہے, اور وہ لوگ جو اس کے طلاق کا باعث بنے وہ بھی اسلام کے نزدیک, سارے اس کی ساس ہو, نات ہو, اس کے دیگر اقربا ہوں, وہ بھی اسلام کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ جو اس کی طلاق کا باعث بنے. ہاں, اگر دونوں کی بالکل یعنی غیر فطری سے طلاق کا بالکل پسند اور ناپسند جدا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نبھ نہیں سکتے, صبح شام ان کی اس قدر آپس میں جب کلش ہے کہ جو آئندہ نسل پر اثر انداز ہوگی, تو پھر اس صورت میں اگر مرد جبر کر کرنا چاہتا ہے پھر بھی جبرن رکھ کے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس صورت میں اسلام نے کھلا کا اختیار دیا کہ عورت سے اس کے جبر سے آزاد ہو سکتی ہے، اور وہ پھر سوسائٹی میں کہ جب وہ ایک سے نکاح مطلب فسخ ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں نکاح ثانی کو اسلام احسن طریقے سے دیکھتا ہے کہ اس کا کسی دوسری جگہ اس کی برابری کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اس کا نکاح کر دیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گی، جہاں ہماری سوسائٹی میں، اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خاتون کو یہ کہا دیا جاتا ہے کہ ساس سسر آواز دیں تو وہ دوڑ کے جائے، وہ بیگم کی خدمت بھی کرے، وہ نند کی خدمت بھی کرے، وہ مطلب جیج کی خدمت بھی کرے، وہ دیگر اقربا کی خدمت کے لیے بھی بالکل کھڑی ہو جائے۔ اسلام نے اس کی قطر اجازت نہیں دی، یہ دونوں کے باہمی اخلاق کا تعلق ہے۔ اگر اس کے سسرال والے اتنا اخلاق اس سے نبھاتے ہیں اور اتنا اس کو مقام دیتے ہیں اتنی اچھی طرح، تو پھر اس کا اخلاقی فرض ہے کہ جتنا کوئی اس کے لیے کرے وہ اس کے لیے جواباً کرے۔ ادر وائز اسلام نے یہ اجازت دی کہ وہ صرف اپنے خامد کے حکم کی پابند ہے، اس کے لیے کام کرے گی، اپنے بچوں کو پالے گی، یہ نہیں کہ ہر ایک کے حکم کا دوڑتی پھرے، دوسروں کے لیے اس کا اتنا ہے۔ بیٹے پر خود فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے بہن بھائیوں اقربا کو پہنچے۔ اگر وہ بیٹی کے والدین کے ساتھ، اگر بیوی کے والدین کے ساتھ بھی وہ اخلاق سے نبھاتا ہے تو اس صورت میں ایک بہو کا بھی فرض ہے کہ وہ اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ
کیا نام ہے، ان کی
خدمت اور ان کی عزت کرے اور ان کو۔
رکشندہ صاحبہ، جیسے ابھی دونوں خواتین نے بتایا کہ روئی زمین پر جائز اعمال میں سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ طلاق ہے، اور ابھی ہم طلاق نکاح پہ بات کر رہے ہیں، میراث پہ تھوڑی سی نکاح آپ ڈالیں گی کہ بعض حلقوں کو یہ اعتراض ہے کہ عورت کو میراث میں بڑا کم حصہ دیا گیا، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی، مغربی دنیا اس میں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو برابر کا حصہ دار ٹھہراتے ہیں جبکہ اسلام نے اس کو بہت کم حصہ متعین کیا ہے عورت کے لیے، آپ تھوڑا سا اس پہ گفتگو کیجیے۔
پہلے اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ اسلام نے اگر جو ہے وہ عورتوں پہ کچھ حقوق یا فرائض جو ہے وہ لاگو کیے ہیں تو اس نے مرد یا عورت کی تفویض یا فرق کی وجہ سے نہیں کیے، بلکہ دونوں کی جسمانی، نفسیاتی، ہاں جی نفسیاتی، وہ تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان پہ حقوق و فرائض جو ہے وہ واجب قرار دیے ہیں، اور اسی لحاظ سے ان پہ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ تو اگر میراث کا جو ہے وہ رکھا ہے عورت اور مرد کا فرق، تو وہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ عورت کو خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام حاصل نہیں تھا اس لیے جو ہے وہ مردوں کے نصف اسے جائیداد دی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہمیں جو ہے وہ خود یہ روایات نہ ملتی، یہ آیات ایسی نہ ملتی کہ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسے قرب حاصل نہیں ہو سکتا مگر وہ جو متقی ہو، اور اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ یہاں ایک اور چیز میں بات کروں گی کہ جیسے بہت خوبصورت بات انہوں نے کی تھی کہ پسند کی شادی، اب یہاں پہ جو ہے وہ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہمیں اپنے فائدے میں ہم دیکھتے ہیں تو ان سے کچھ زیادہ ہی فائدہ جو ہے وہ ہم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اگر اسلام نے جو ہے وہ ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ عورت جو ہے وہ یعنی پسند کی شادی کر سکتی ہے، تو یہاں پہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ جب تک جو ہے وہ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ جو ہے یہ جو آج ہمارے یہاں جو رائج ہو گیا، ہاں جی یہ سسٹم اسلام نے نہیں دیا ہمیں۔ اسلام تو عورت کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ جب وہ نا محرم کے ساتھ بات کرے تو اس کا لہجہ سٹک ہونا چاہیے، اتنا سٹک ہو کہ کوئی مرد جو ہے وہ اسے کوئی یعنی
فائدہ
اٹھانے کی جو ہے وہ بالکل بھی جی اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہ آئے، کیونکہ عورت کے لیے جو ضروری قرار دیا کہ نا محرم سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا لہجہ سٹک ہو، اس لیے کہ آپ کا دل تو صاف ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جیسے پردے کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ ایک عذر لے کے آتے ہیں کہ جی دل کا پردہ ہونا چاہیے، اگر دل کا پردہ ہوتا تو سورہ احزاب اور سورہ نور جو ہے اس پہ عکاسی نہ کر رہی ہوتی کہ عورتوں کو جو ہے وہ اوڑھنیاں اوڑھ کے اور سینوں کو ڈھانپ کے جو ہے باہر نکلنا چاہیے۔ اسی طرح سے اسلام تو ہر اس چیز کو ہی جڑ سے کاٹنا چاہتا ہے جو فتنہ اور فساد کی جڑ بن رہی ہے، تو اسلام نے قطعاً یہ اجازت نہیں دی کہ ہمارے معاشرے میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو ہے وہ سسٹم رائج ہو۔ یہ اسی لیے کہا کہ اگر جو ہے وہ شادی کرنی ہے تو اپنے ولی کی جو ہے وہ اس کی پرمیشن سے، اس کی رائے سے جو ہے وہ وہاں پہ،
کیونکہ اسلام اس کو ظاہر عورت کے لیے ایک خاوند جو ہے جو اس کے لیے نان نفقے کا بندوبست کرے گا، ساری زندگی وہ اس کے ساتھ گزارے گی، تو چونکہ یہ جو لڑکپن کی عمر ہوتی ہے نسبتاً لاوالی عمر ہے، آپ کا تجربہ شاید اتنا نہیں ہے، اس لیے ولی کی مرضی یا اس کا مشورہ لینا صاحب قرار دیا گیا۔
اور چونکہ عورت پہ جو ہے جذبات غالب ہوتے ہیں، عورت مطلب دیکھیں ماں ہے تو اگر بچہ رو رہا ہے تو ماں جو ہے وہ جلدی بچے کی طرف لپکے گی, مرد اتنی جلدی باپ جو ہے وہ نہیں لپکے گا. تو چونکہ عورت میں محبت کا مادہ زیادہ ہے, عورت میں جو ہے وہ شائستگی زیادہ پائی جاتی ہے, لہٰذا جو ہے وہ عورت کو
مطلب مشورہ بہتر قرار دیا گیا ہے. جی جی. اچھا رکشندہ صاحب یہ بتائیے, ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ماشاء اللہ جیسے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, ہمارے سارے گھر میں ایک ایمانی تصور ہوتا ہے, ایک اسلامی تصور ہوتا ہے, ہم کیا کریں؟ سیدھا سیدھا ہم باقی خواتین سے بھی پوچھیں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اسلام کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی ہے, اس کے حوالے سے ہمارے بچوں میں, ہماری اگلی نسل میں جذبات پیدا ہوں اور وہ اس کو اہمیت بھی دیں. آپ بھی بات کریں, پھر ہم اقرا سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں.
میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے پہلے پرانے زمانے میں رائج ہوتا تھا کہ والدہ یا دادی جو ہے وہ بچوں کو لوریاں دیا کرتی تھیں یا کہانیاں سنایا کرتی تھیں, اور اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ رسول پاک کے متعلق کوئی کہانی سنا دی, ان کی جو ہے زندگی پہ روشنی ڈال دی, اور والدہ بھی جو ہے وہ واقعہ کربلا کے بارے میں بتایا یا اس طرح کی. یعنی اسلام کی جو ہے نا اخلاقی ہم پہ ذمہ داریاں, وہ ایسے ایسے ہم بچے میں کیسے فیڈ کرتے ہیں کہ آج بدقسمتی سے یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ ہمارے گھرانے میں جب ہم اٹھتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو ٹی وی آن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایسے چینل چل رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو نہیں پتا چلتا کہ یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور جب بچے سوتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی جو ہے وہ بند ہوگا اور میڈیا بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے نہیں نبھا رہا. تو بچوں کو اگر ہم جو ہے وہ اسلام کے قریب کرنا چاہ رہے ہیں, نبی پاک کی سیرت پہ چلانا چاہ رہے ہیں, تو ان میں اویئرنس بچپن ہی سے پیدا کرنی پڑے گی. اور وہ کس طرح سے کہ ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں, چاہے وہ اخلاقی لحاظ سے ہوں, چاہے وہ عبادی لحاظ سے ہوں, چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہوں, وہ بچوں کو بتائے جائیں اور اس انداز میں بتائے جائیں کہ بچے یہی سمجھیں کہ واقعاً اگر جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے تو ان کے نقش قدم پہ جو ہے وہ چل کے بہترین زندگی جو ہے وہ گزاری جا سکتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں پہ اخلاق کے لحاظ سے جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ نبی پاک نے جب شروع میں عرب معاشرے میں جو ہے وہ اپنے اعلان نبوت کیا ہے تو سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ آگاہ نہیں تھے نبی پاک سے. تو ایک دفعہ جو ہے وہ ہمارے پاک رسول جو ہے وہ گلی سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی جو ہے وہ اپنے کندھے پہ کافی سارا سامان جو ہے وہ لادے ہوئے چل رہی ہے. تو پاک رسول نے ان سے کہا کہ آپ یہ سامان مجھے دے دیں, جہاں آپ نے جانا ہے میں آپ کو لے جاؤں گا. تو اب جب چل رہے ہیں دونوں سفر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو اس خاتون نے جو ہے وہ اپنا دل کا حال جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ بیٹا تم جو ہے وہ مجھے بہت اچھے خاندان کے لگتے ہو. تو کہا اماں جی آپ یہاں سے کیوں جا رہی ہیں, یہاں سے شفٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا کہ جی ایک شخص نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا ہے اور وہ جب بھی کوئی بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے دین کی طرف جو ہے وہ اسے پلٹا لیتا ہے. بیٹا تم مجھے بہت ہی جو ہے وہ اچھے گھرانے کے لگتے ہو, اس کے قریب نہیں جانا. تو پوچھا اچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام جو ہے محمد ہے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ متاثر ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اسے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کی طرف نہیں جانا. اور روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو شخص جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے. تو جب رسول پاک نے اسے بتایا کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس کے متعلق آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے قریب نہیں جانا, یا نبوت کا دعویٰ جنہوں نے کیا, تو وہ متاثر ہو کے جب اسلام لے آتی ہے. تو اخلاق اسے کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, ہم آپ سے پوچھیں گے پھر سیدھا سیدھا, باقی جو ہمارے شرکا ہیں ان سے بھی ہم اس پہ ایک مختصر سی رائے لیں گے. اتنے حقوق, اتنا متوازن کردار جب اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک ماں, بہن, بہن, بیوی, بیٹی, ہر لحاظ سے اس کو تحفظ ہے, چاہے وہ معاشرتی ہے, معاشرتی لحاظ سے بھی, تعلیمی لحاظ سے, گھریلو لحاظ سے, ہر حساب سے, اس تمام چیز میں عورت کس طرح اپنی حدود و قیود کا خود اندازہ لگائے؟ جیسے ابھی رکشندہ صاحب نے بات کی کہ عورت اب ان حقوق کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی جگہوں پہ جیسے انہوں نے نکاح کے حوالے سے بات کی یا طلاق کے حوالے سے بات کی, بدقسمتی سے پچھلے ایک سال کے دوران پاکستان میں طلاق کی شرح جو ہے ان ممالک میں آ گئی ہے جن میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ ہے, پاکستان کا شمار ان ممالک میں کیا جانے لگا. عورت کس طرح اپنی حدود و قیود کا خود ایک اندازہ لگائے اور پھر اس کے اندر رہے تاکہ ان حقوق کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے اور معاشرے میں جو توازن اسلام نے قائم کیا ہے وہ غیر متوازن نہ ہونے پائے؟ مختصراً بتائیے گا.
دیکھیے کہ یہاں پر ایک عورت جو ہے اپنا جب اندازہ تب نہیں کر سکتی کہ جب وہ اسلام سے دور ہے. چونکہ اسلام نے جو ہے ہمیں قوانین دیے ہیں, اسلام نے ہمیں یعنی وہ حدودیں ہمارے لیے معین کی ہیں, وہ حدود ہمارے لیے معین کی ہیں کہ جس میں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہمیں یعنی کس کس حد میں رہنا ہے. تو دیکھیں کہ یہاں پر جو سب سے یعنی جو مین پرابلم ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں یا معاشرے میں وہ یہی ہے کہ عورت کی سب سے زیادہ اسلام سے دوری. جب ہمیں اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے, جب ہم اسلام کو جانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر ہمیں اس کی حدود کا بھی معلوم نہیں چلتا. تو لہٰذا ہم سب کو یعنی ہمارے والدین کو یا ہمارے جو بزرگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے اندر یعنی فکر اسلامی کو جو ہے وہ رائج کریں, ان کے اندر اسلامی فکر ان کو دیں, تاکہ جب وہ اسلام سے مانوس ہوں گے, جب وہ خود اسلام کی اسٹڈی کریں گے یا اسلام کا یعنی جب اسلام کے بارے میں معلومات لیں گے, تو تب انہیں معلوم چلے گا کہ ہاں ہمیں رسول نے یہاں پر یہ جو محسن انسانیت ہے ہمارے لیے, محسن نسمہ ہے ہمارے لیے, انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا حدیں مقرر کی ہیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو ہے وہ خود بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف بچوں کی توجہ دلائیں. لیکن آج کے معاشرے میں ہمارے پاکستان میں ایسے دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو یعنی بہت کم ایسا ملتا ہے کہ جہاں پر
دین اسلام کو سمجھا جائے.
جی دین اسلام کو سمجھا جائے.
تنویر فاطمہ صاحب, مختصرا دو چار جملوں میں آپ بتائیں گی, آپ کے خیال میں ہماری آج کی عورت کو ان تمام اپنے اسلامی جو حقوق اسے عطا کیے گئے ہیں اور فرائض جو دیے گئے ہیں, اس میں کس طرح اپنی حدود و قیود کا اندازہ خود لگانا ہے؟
ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلے ماں جو ہوتی ہے گھر میں رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے بچوں کے لیے, اور اس میں اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری بھی بنتی ہے, کیونکہ ہمارے اسلامی معاشرے میں مرد کو تو باہر کی ذمہ داری جاتا ہے. اب بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے زیادہ لنک عورت کا ہوتا ہے, اٹیچمنٹ بھی بچوں کی ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. تو جتنے خوبصورت اور اچھے طریقے سے ماں اپنے بچوں میں یہ صلاحیتیں جو ہے نا وہ جاگر کر سکتی ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی روٹین روزمرہ کی روٹین میں ان کو ایسی باتیں خود کریں, خود نماز پڑھیں تاکہ بچے آپ کو دیکھ کے نماز پڑھیں گے, آپ خود قرآن کی تلاوت کریں, بچے خود سمجھیں گے ہاں جی یہ کوئی چیز ہے, کتاب ہے ایسی جس کو ماں پڑھی ہے, ہم نے بھی اس کو پڑھنا ہے. لیکن جب ماں ہی اس طرف نہیں آئے گی تو بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے.
میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اسلام نے کوئی حق ایسا نہیں دیا جس کے ساتھ کوئی فرض نہ ہو, کوئی فرض ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی حق نہ ہو. جہاں سے ماں بیٹی بہن کی حیثیت سے عزت دی, ہاں عورت کا فرض ہے کہ وہ بیٹی ہو تو والدین اس پر فخر کرے, وہ ماں بنے تو دنیا اس کے بیٹوں پر ناز کرے, وہ بہن ہو تو اس کے بھائی کا سر فخر سے بلند رہے, وہ بیوی ہو تو شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو, اور اس کا تمام تر وجود معاشرے کے لیے باعث رحمت اور انسانیت کے زخموں کے لیے مرہم ہو, وہ اسلامی روایات کی امین ہو تاکہ گود میں اسلام کے جواہرات پرورش پائیں. اسلام نے دی ہے جو آزادی, وہ آزادی ہی کافی ہے, یوں شمع محفل بننے کا یہ فرض تو ایک کافی ہے.
آپ سے مختصر دو جملوں میں اس پہ بات کریں گے, عورت کس طرح اپنے حقوق اور فرائض کے درمیان ایک توازن قائم کر کے معاشرے میں جو اپنا کردار ہے اسے فتنہ و فساد کی جڑ نہ بننے دے.
بس جب تک ہمیں جو ہے وہ ہم جو ہماری یعنی خواتین جو گزری ہیں, جیسے امہات المومنین ہیں یا صحابیات ہیں یا نبی پاک کی جو بیٹی ہیں, اگر ان کی سیرت پہ ہم نہیں چلیں گے اور ان کی لائف کو جو ہے اسٹڈی نہیں کریں گے, تب تک جو ہے ہم بہترین نہ عورت بن سکتی ہیں, نہ ماں کے فرائض پورے کر سکتے ہیں, نہ ماں بیٹی کے اور نہ ہی جو ہے بیوی کے فرائض جو پورے ہو سکتے ہیں. ہم جب تک ان کو ان اسلامی تعلیمات کے قریب نہیں جائیں گے تو ہم جو ہے وہ صرف اور صرف تقلید جو مغربی تقلید ہے اسی کی پیروی کرتے رہیں گے, تو ہم اپنے معاشرے کو نہ اسلامی معاشرہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی رسول کے غلاموں میں جو ہے اپنے آپ کو شمار کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اپنے گھر کو جو ہے وہ بہترین گھرانہ بنا سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ سب خواتین کا, تنویر صاحبہ کا اور شاہین کوثر صاحبہ کا, رکشندہ صاحب آپ کا اور اقرا آپ کا, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ گھڑیاں نکالی اور بڑی خوبصورت اور مدلل باتیں کر کے ہمارے اور ہمارے ناظرین کے علم میں بھی اضافہ کیا. ناظرین, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خواتین کے حقوق مقرر کیے ہیں, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اسی طرح ہم یہ حقوق اپنی خواتین کو فراہم بھی کر سکیں. ہماری آپ کی مذہبی علماء کی معاشرے کے تمام طبقات کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ہیں انہیں پوری